أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ہماری گفتگو خطبہ فدکیہ سے کچھ اہم معارف کے سلسلے میں جاری تھی اور گزشتہ درسوں میں ہم نے اس خطبہ فدکیہ سے سیدہ جن قرآنی تعلیمات کا تذکرہ فرما رہی ہیں اور ان کی حکمتوں کو بیان کر رہی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور اسی تسلسل میں آج کے درس میں سیدہ جس قرآنی تعلیم کی طرف اشارہ فرماتی ہیں، جس حکم الہی کی طرف اشارہ فرماتی ہیں، وہ روزہ ہے، اور اس روزے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، کہ ذات پروردگار نے انسان کے لیے روزے کا حکم دیا کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اس حکم کو بجا لائے، روزہ رکھے. کیوں؟ تثبیتاً للاخلاص، کہ روزہ وہ ہے جو انسان کے وجود میں اخلاص کو مضبوط کرتا ہے. اور ہم اگر روزے کی معنی کو دیکھیں تو روزہ، جیسے کہ واضح سی بات ہے، فقہی اور شرعی اعتبار سے روزہ کہتے ہیں، یعنی کچھ چیزوں سے انسان بارگاہ الہی میں امساک کرتا ہے. یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کے حوالے سے کہ ذات پروردگار انسان کو کچھ چیزوں سے روک دیتا ہے کہ وہ انجام نہ دے، جن کو مفطرات سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ انسان بعض اس طرح کی چیزوں کو، جن میں سے کھانا پینا اور کچھ اور چیزیں ہیں، انسان ان کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح روزہ رکھتا ہے ذات پروردگار کے لیے اور قربت اور اپنے تقرب کے حوالے سے. تو یہ روزہ جو انسان رکھتا ہے، اس کا دوسری عبادتوں سے کیا فرق ہے، اور کس طرح روزہ انسان کے وجود میں اخلاص کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے، کہ جس کی طرف سیدہ سلام اللہ علیہا اشارہ فرماتی ہیں. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے، مقایسہ کیا جائے روزے کو دیگر عبادات کی نسبت، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی ظاہر نہیں ہے. یعنی روزہ جس میں انسان بعض چیزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے ذات پروردگار کے لیے اور روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس کے اس عمل کو دیکھا جائے تو کوئی ظاہری نشان نہیں ہے اس کے اس عمل کا، کہ جو سبب بنے کہ لوگ اس کی اس عبادت کی تعریف کریں، تمجید کریں، اور تاکہ پھر اس کے لیے ریا کا ایک محل اور ایک سبب قرار پائے، کہ یہ روزہ پھر ریا کی جگہ بنے. نہیں، اصلا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری ممکن نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اگر انسان واقعاً روزہ رکھتا ہے اور پھر جان بوجھ کر لوگوں کو بتلاتا بھی نہیں ہے، کہ مثلاً ان کو خبردار بھی نہیں کرتا، تو خود روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے لوگ باخبر نہیں ہو پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی ظاہر نہیں ہے. جب لوگ باخبر نہیں ہو سکتے کسی کے اس عمل سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان بہتر انداز سے خدا کے لیے عبادت کر سکتا ہے، مخلص ہو کر ذات پروردگار کے لیے یہ عمل انجام دے سکتا ہے، کہ جو دوسرے لوگوں کی آنکھوں سے یہ عمل مخفی ہے. تو لہٰذا اگر دوسرے عبادات کو دیکھا جائے تو ان کا کسی نہ کسی اعتبار سے ایک ظاہر ہوتا ہے، ان کا کسی نہ کسی اعتبار سے ایک خاص فریم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ عمل انجام دیا جاتا ہے، اور لوگ ان اعمال سے، لوگوں کی ان عبادات سے باخبر ہوتے ہیں کہ مثلا فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے، فلاں شخص مثلا زکوٰۃ دے رہا ہے، اس طرح اور بہت سارے اعمال کے جن کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور لوگ باخبر ہوتے ہیں، لیکن روزہ ایسا نہیں ہے. اب جب روزے کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ بظاہر لوگوں کی آنکھوں سے ایک مخفی قسم کا عمل ہے، لوگ باخبر نہیں رہتے، اور پورا مہینہ اگر انسان اس طرح عمل انجام دیتا رہے، تو درواقع یہ اخلاص کے لیے ایک بہترین تمرین ہے. اور یہی پورا مہینہ اگر انسان عمل انجام دیتا رہے، تو انسان کے وجود میں ذات پروردگار کے لیے اخلاص کو مضبوط بنا دیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تثبیتاً للاخلاص، روزہ انسان کے وجود میں اخلاص کو مضبوط کرنے کا سبب ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ اگر ہم روایات کی طرف دیکھیں، گرچہ روزے کے اور بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں کہ جن کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، اور سیدہ ان حکمتوں میں سے اہم حکمت کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں. بعض روایتوں کے اندر روزے کی اہمیت کے لیے یہ جملہ ملتا ہے ہمیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ الصوم لی، ذات پروردگار فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی، اور میں اس کی خود جزا دینے والا ہوں. یعنی یہ عظمت ہے روزے کی اس قدر. کیوں؟ اس لیے کہ بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ اس کا راز اور اس کا سر جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں انسان مخلص ہو کے ذات پروردگار کے لیے ایک عمل انجام دے رہا ہوتا ہے اور ریاکاری بھی وہاں پر نہیں ہوتی, اور یہی عمل انسان کے وجود میں اس اخلاص کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اور پھر انہی احکامات اور ان تعلیمات کے تسلسل میں سیدہ سلام اللہ علیہا جس دوسری تعلیم کی طرف اشارہ فرماتی ہیں روزے کے بعد, وہ حج ہے. آپ فرماتی ہیں کہ والحج تشیدا للدین, حج وہ عمل ہے کہ جو دین کو ایک استحکام دیتا ہے, حج وہ ہے کہ جو دین کو تقویت دیتا ہے. حج کسے کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حج ایک مخصوص عمل ہے جس کے لیے لوگ مختلف نقاط سے مکے میں جمع ہوتے ہیں اور کعبے کے گرد مختلف اعمال اور مکے کے اندر مختلف اعمال بجا لاتے ہیں کہ جن اعمال کا مجموعہ حج کہلاتا ہے. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو خود حج کے مختلف پہلو ہیں. جہاں اس کا فردی پہلو ہے تو وہاں اس کا اجتماعی, سیاسی اور ثقافتی پہلو بھی ہے. روایات کی طرف اگر دیکھا جائے تو مختلف حکمتوں اور فلسفوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ انہی حج کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے لیے روشن کر رہے ہوتے ہیں, کہ حج جہاں پر ایک فردی اعتبار سے ہے وہاں پر سیاسی اور اجتماعی پہلو بھی رکھتا ہے. اور پھر یہی جملہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا قرآن مجید کی متعدد آیات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے, کہ قرآن مجید کے اندر اس طرح ذکر ہوا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. پیغمبر اکرام اسلام کو یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کریں کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز نقاط زمین سے آئیں, مختلف راستوں سے آئیں, پیدل آئیں یا سواری کی صورت میں آپ پر آئیں, تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں. تو لہٰذا حج اس طرح کا ایک عمل ہے. اور پھر حج میں جسے ہم نے کہا کہ مختلف پہلو ہیں, تو وہاں ایک فردی پہلو اپنے اوج پر ہے اور وہ بندگی کی تمرین ہے, کہ جہاں پر حج انسان کے وجود میں تکبر اور خودبینی اور یہ کہ میں بڑا ہوں اس طرح کی صفات رذیلہ کو انسان کے وجود سے ختم کر دیتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے وجود میں بندگی اور تسلیم کو بہتر انداز سے اتارتا ہے, اور انسان خدا کے آگے بندہ بنا رہتا ہے, تمام ان اعمال کو بجا لا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات پروردگار نے حکم کیا ہے. اور یہی حج ہے کہ جہاں انسان حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو تازہ کرتا ہے اپنے ذہن کے اندر, اور پھر اسی بندگی کو اپنے ذہن کے اندر تازہ کرتا ہے. کس طرح کی بندگی؟ حضرت ابراہیم اسی مقام پر جب خواب دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کے ذب کے حوالے سے, تو وہاں پر جناب ابراہیم اسی حکم الہی کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, نہیں پوچھتے کہ خدایا کیوں, حضرت اسماعیل کی قربانی کس وجہ سے. اصلا تردید کا شکار نہیں ہوتے, کیونکہ حکم الہی ہے, بجا لانا ہے. لہذا حضرت ابراہیم آگے بڑھتے ہیں, اور اس طرف سے کمال ادب محضر الہی میں جناب اسماعیل کا دیکھیں کہ اپنے والد گرامی کو فرماتے ہیں کہ افعل ما تؤمر, جو امر آپ کی طرف کیا گیا ہے آپ اسے بجا لائیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو کس طرح کمال ادب ہے جناب اسماعیل کا, اور کس قدر ذات پروردگار کی بارگاہ میں اس کے حکم کی تکمیل کے لیے, تعمیل کے لیے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم اس سرزمین پہ جاتے ہیں حج بجا لانے کے لیے, اور اسی واقعے کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں, اور اس طرح کی بندگی کو یاد کرتے ہیں, اور خود بھی حج کے موقع پر خدا کے ان احکامات کو بجا لاتے ہیں. در واقع اس طرح بجا لا رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ذات پروردگار نے امر کیا ہوا ہے, کیونکہ ذات پروردگار نے اس طرح عمل بجا لانے کے لیے کہا ہے, تو ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک قسم کی بندگی کی تمرین ہوتی ہے. وہاں پر اسی حج کا اجتماعی پہلو بھی ہے کہ جس کی طرف سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ والحج تشہیدا للدین, کہ حج دین کو تقویت کرنے کا باعث ہے. کس طرح؟ اس لیے کہ آپ ایک حج کو اس طرح تصور کریں کہ ایک بلڈنگ ہے جس کے ستون کو آپ بلند کر رہے ہیں, جس کو خوبصورت بنا رہے ہیں. آپ جب نقاط مختلف سے حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑا اجتماع تشکیل پاتا ہے مسلمانوں کا، تو یہ اجتماع ایک ایسا اجتماع ہے جہاں اسلام کی رونق سامنے آتی ہے، جہاں دین کو تقویت مل رہی ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر اس کی عظمت کو سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا جاذبہ ہے اس سرزمین کا کہ جہاں امکانات نہیں ہیں، جہاں وسائل نہیں ہیں، اور پھر لوگ نقاط عرض سے اس طرح اس سرزمین پر حاضر ہو رہے ہیں اور ذات پروردگار کی بارگاہ میں اس کے احکامات کو انجام دے رہے ہیں. تو جہاں پر حج بندگی کی ایک بہترین تمرین ہے، وہاں پر دین کی تقویت کا باعث ہے. اور سیدہ اسی نقطے کی طرف اشارہ فرما کے فرماتی ہیں کہ حج دین کی تقویت کا سبب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.